الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے آج ہم نے سات آیات کریمہ سورۃ الانبیاء کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 41 تک انشاءاللہ العزیز آج ان سات آیات کریمہ کے متعلق عرض کیا جائے گا. گزشتہ جمعہ پر جو ہم نے درس دیا وہ ہم نے ایک آیت کریمہ آیت نمبر 34 پر جو تھا اس کا درس دیا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کے وصال مبارک پر گفتگو ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور آپ کی وفات پاک کیسے ہوئی. تو وہ بھی اگرچہ پورا مضمون بیان نہیں ہوا تھا, وقت ختم ہو گیا, اسی کا حصہ جو ہے اس موت کا ذکر آج کے درس میں بھی کچھ ہوگا کہ آپ نے اللہ تعالی جل شانہ نے کفار کو یہ کہا کہ ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی بشر اور انسان بھیجے ان تمام کو ہم نے بلا لیا اور ان کو موت دی ہم نے. تو ہم نے کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں بھیجا جس کو موت نہ دی ہو, جس کی وفات واقع نہ ہوئی ہو. تو اے محبوب, اگر آپ کی موت واقع ہو جائے, اگر آپ فوت ہو جائے, اگر آپ کا وصال ہو جائے, تو یہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں ان سے پوچھیے افہم الخالدون, کہ کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے. اور اسی سلسلے کو چلاتے ہوئے فرمایا کل نفس ذائقت الموت, ہر نفس جو ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت ایک ایسی چیز ہے جو سستے داموں ہر ایک کو مل جاتی ہے. کوئی یہ خریدنا چاہے یا نہ خریدنا چاہے, موت ہر ایک کو مل جائے گی. کوئی امیر سے امیر ایسا نہیں جس کو موت واقع نہ ہوئی ہو, کوئی غریب سے غریب ایسا نہیں جس کو موت کے سانپ نے نہ ڈسا ہو. موت ہر ایک کو آنی ہے, اور اس کو بار بار یاد کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا حازم اللذات الموت, کہ لوگو اس موت کو اکثر یاد کرو جو تمہاری عیش و عشرت اور لذت کی زندگی مٹانے والی ہے. انسان موت کو اگر یاد کرے تو اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا, وہ ایک نیک ترین انسان بن جاتا ہے. جو ہر روز موت کو یاد کرے, اور جو ہر روز قبر کو یاد کرے, اور جو ہر روز یہ بات سوچے کہ یہ دنیاوی تمام عیش و عشرت, یہ تمام لذتیں, یہ تمام نعمتیں یہیں رہ جائیں گی, میرے ساتھ اس دنیا کے ساز و سامان میں سے کچھ نہیں جائے گا, اور ایک دن میں اس جگہ پہ جا کر پڑا ہوں گا جہاں میرا کوئی میرے ساتھ جانے والا نہیں ہوگا, اور میں اکیلا وہاں اس قبر کے اس ایک بند کمرے میں ہوں گا, تو اس انسان سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہو سکتی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ کے گلے میں ایک چیز لکھی ہوئی پائی گئی تعویذ کی شکل میں. جب لوگوں نے اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں یہ حدیث پاک تھی اکثروا حازم اللذات الموت, کہ اس لذتوں کو مٹانے والی موت کو یاد کرو, اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑا واعظ ہے. اتنا واعظ اور خطیب اور عالم کی زبان میں اثر نہیں جتنا آپ موت کو یاد کریں تو آپ کی زندگی اس سے اثر لیتی ہے. قبر انسان کو ایک روایت میں آتا کہ 3 دفعہ یاد کرتی ہے, ایک روایت میں آتا کہ 70 دفعہ یاد کرتی ہے. اور وہ کہتی ہے کہ اے مجھ میں آنے والے, آنا بیت الوحدت, آنا بیت الوحشت, آنا بیت الظلمت, آنا بیت الدود, ما زا اعددت لی, میں ایک اندھیرے کا گھر ہوں, میں اکیلا گھر ہوں, میں وحشت کا گھر ہوں, میں مسافری کا گھر ہوں, میں کیڑوں اور سانپوں اور بچھوں کا گھر ہوں، میرے لیے کیا تیار کر کے لے آیا ہے؟ تو انسان کو اگر قبر 70 مرتبہ یاد کرتی ہے، تو اگر انسان بھی قبر کو 70 مرتبہ دن میں یاد کرے اور دن کے حصے بنا لیں، اگر موت انسان کو یاد کرتی ہے تو انسان بھی اگر قبر اور موت کو یاد کرے تو اس سے کیا کوئی گناہ سرزد ہو سکتا ہے؟ یہ آپس میں جھگڑے، یہ لڑائیاں، یہ آپس میں جو نا اتفاقیاں، نا چاکیاں، ایک دوسرے کا حق کھانا، مارنا، جھوٹی قسمیں کھانا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا، اس سب سے انسان جو ہے بالکل دور چلا جائے گا اگر اپنی موت اور اپنے انجام کو دیکھے انسان. اور قبر میں جب انسان کسی کو دفن کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت دیکھا نہیں آپ کے لوگوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہ چند گھڑیاں اپنی موت اور اپنی جو ہے نا وہ وقت یاد آتا ہے کہ ہم نے بھی یہاں آنا ہے، اور وہ جو ہی بس اس کو دفن کر کے آئے سب کچھ بھول گیا، سب کچھ بھول گیا. اور ہر روز ہم اپنے ماں باپ کو یا خیش اقربا کو یاد کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں تھے، وہ چلے گئے. دوست و احباب کو یاد کرتے ہیں، کسی کی فاتحہ اسال ثواب جنازے پر شامل ہوتے ہیں، لیکن انہی چند گھڑیوں میں بس موت یاد آتی ہے. اور اس میں بھی جو ہے اکثر لوگ تو یاد نہیں کرتے، اور جو ہی بس وہ سلسلہ ختم ہوا پھر دنیاوی زندگی کے وہی کاروباری چکر، وہی اختلافات، اور وہی جو ہے دین سے دوری، وہی انسان کے اندر پھر آ جاتی ہے. حالانکہ قبر کا ایک مکمل جو ہے ایک بہت بڑا حصہ ہے انسان کی زندگی میں موت کا. اور رب تعالی جل شانہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ یہ جو ہم نے آپ کو زندگی دی ہے نا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، یہ ہم نے تمہاری آزمائش کے لیے برائی اور بھلائی یہ دونوں چیزیں بنائی ہیں، اور ہماری طرف تم نے لوٹنا ہے، تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے. تو انسان کو دنیا میں یہ جو بھلائی دی گئی ہے یا برائی دی گئی ہے، اگر کسی کو دکھ پہنچتا یا تکلیف پہنچتی ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے آزمائشی دور ہے. ہر چیز میں آزمائش ہے. اگر کسی کو رب تعالی نے بیماری دی ہے تو یہ بھی اس کی آزمائش ہے. کیا اس بیماری میں انسان کوئی ایسا ناشکری کا کلمہ تو نہیں بولتا؟ اگر اس نے صحت دی ہے تو یہ بھی آزمائش ہے کہ اس صحت میں انسان میری عبادت بجا لاتا ہے، میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں. اگر تنگ دستی دی ہے تو یہ بھی آزمائش ہے کہ کیا غریب آدمی جس کو تنگ دستی دی ہے وہ اس تنگ دستی کے عالم میں صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور اگر اس نے مال و دولت دیا ہے تو پھر بھی دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا.
سبحان اللہ.
اگر اللہ تعالی نے انسان کو کسی قسم کی تکلیف میں رکھا ہے، یہ بھی اس کے لیے آزمائش ہے کہ کیا وہ اس آزمائش پر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور اگر کروڑ ہا نعمتیں اس نے دی ہیں تو پھر بھی دیکھتا ہے کہ کیا میرا یہ شکر بجا لاتا ہے یا نہیں. یہی آزمائش سیدنا ایوب الانبیین علیہ السلام پر آئی تھی کہ رب تعالیٰ نے اتنا مال و دولت دیا، اتنی کھیتیاں دیں، اتنے مال مویشی دیے، اولاد دی، بڑے مکان دیے، اور اللہ کے نبی کی کو بڑی فراوانی رب تعالیٰ نے دنیاوی فراوانی عطا فرمائی تھی، بے شمار کھیت تھے، بے شمار مویشی تھے، بھیڑ بکریاں تھیں، اور جو ہے غلام تھے بے شمار، اولادیں تھیں. تو شیطان نے کہا کہ اے اللہ، یہ تیرا بندہ جو ہے یہ صرف اس کے پاس مال و دولت ہے، اس لیے تیری عبادت زیادہ کرتا ہے. اگر اس سے عبادت, اگر یہ سارے مال و دولت لے لیے جائیں, اس کی صحت ختم ہو جائے, خراب ہو جائے, بیمار ہو جائے, تو پھر دیکھتے ہیں کہ پھر کیسے تیری عبادت کرتا ہے. تو یہ آزمائش آئی اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام پر. تو رب تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے آزما لو. تو آپ کے مال مویشی ختم ہو گئے, کھیتیاں ختم ہو گئیں, اولاد جو ہے مکان گرے, اولاد دب کر مر گئی, مویشیوں میں بیماری پھیلی وہ ختم ہو گئے, زمینیں ختم ہو گئیں, بیویاں تھیں آپ کو وہ چھوڑ کر چلی گئیں, جسم میں بیماری پیدا ہو گئی, بیمار ہو گئے, سارے شہر نے علیحدگی اختیار کر لی, شہر سے رہتا جا کر رہنے لگ گئے. لیکن اللہ تعالی کی عبادت اور اس کے شکر گزاری میں اور اس کے ذکر میں اللہ کے نبی کی زبان کبھی نہیں رکی. دعا کرتے اے اللہ میرے سارے جسم میں بیماری پیدا فرما دے, لیکن میری زبان کو سلامت رکھنا تاکہ میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں. تو یہ کتنی بڑی آزمائش تھی, اللہ کے نبی کتنے سال آزمائشوں میں رہے, پھر جب دعا کی. ہاں جی, اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب علیہ السلام کو فرماتا ہے, اے محبوب وذکر عبدنا ایوب, اے میرے محبوب اپنے ہمارے نبی ایوب علیہ السلام کا ذکر تو ذرا پڑھیے, یاد کریے ان کے ذکر کو. اذ نادا ربہ, جب سیدنا ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو آواز دی, انی مسنی الضر, مجھے بیماری نے مس کر لیا, یا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, مجھے بیماری نے مس کر لیا, میں بیمار ہو گیا ہوں, اے اللہ مجھے شفا عطا فرما. رب تعالی جل شانہ نے جس بیماری کو حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں پیدا فرمایا, رب تعالی نے ارشاد فرمایا, اے میرے نبی اگر آپ کے جسم میں ہم نے بیماری پیدا فرمائی ہے تو شفا بھی آپ کے جسم میں رکھی ہے. ارقد برجلک حاذا مغتسل بارد و شراب, اگر بیماری آپ کے جسم میں رکھی ہے تو شفا بھی آپ کے جسم میں رکھی ہے, ذرا زمین کو ٹھوکر ماریے, آپ کے پاؤں سے ایک پاؤں کی ٹھوکر سے ایک چشمہ ابھرے گا, اس چشمے میں غسل کیجئے, پانی پیجئے, آپ کے جسم میں صحت آ جائے گی. ہاں جی, گویا کہ یہ مسئلہ بھی قرآن سے ثابت کرنا تھا کہ اللہ کے نبی کے پاؤں میں شفا ہے, کہ پاؤں کی ٹھوکر ماریں تو زمین سے جو چشمہ نکلے گا وہ بیماریوں کے لیے شفا ہوگا, غسل کیا پانی پیا تو صحت و تندرستی ہوگی. تو یہ جو تندرستی کے عالم میں جو انسان زندگی گزارتا ہے, اس کو نعمتیں ملتی ہیں, اس کی صحت ہے, یہ بھی ایک آزمائش ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا جو قرآن مجید میں آتا ہے اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے تھے, آتا نا وکلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے بہت کم بندے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرنے والے بہت کم بندے ہیں, اور ان میں نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ انہ کان عبدن شکورا, نوح علیہ السلام اللہ کے بڑے شاکر بندے تھے, بڑا شکر. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ پانی پیتے یا کوئی کھانا تناول فرماتے تو ایک ایک لقمے پر رب کا شکر ادا کرتے, ایک ایک گھونٹ پانی پر رب کا شکر ادا کرتے. ہاں جی, جب اتنا شکر گزار بندہ تھا کہ ایک گھونٹ پانی کا پئیں اور الحمدللہ کہیں, ایک لقمہ کھائیں اور بسم اللہ پڑھیں, اور ایک جو ہے کسی بھی ایک لقمے پر یا پانی کے گھونٹ پر اللہ کا شکر ادا کریں, تو رب تعالی نے ان کا کیا فرمایا کہ انہو کان عبدن شکورا, وہ میرا شکر گزار بندہ تھا. رب تعالی نے کتنی عزت عطا فرمائی. تو جیسے اللہ کے نبی اللہ کے ولی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اس اتنا خیر اور شر جب انسان کو ملے تو دیکھنا ہے کہ انسان اس ان ایام میں اللہ کا کتنا شکر ادا کرتا ہے. جی, اور غربت میں تو انسان اللہ کے سامنے بڑا صابر بن کر کھڑا ہوتا ہے, صبر کرتا ہے, اور دعائیں بھی کرتا ہے، اللہ کو یاد بھی کرتا ہے، جب نہ ملے تو صبر تو کرتا ہے. مشکل کام کیا ہے کہ جب اللہ بے شمار نعمتیں دے تو ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. انسان کاموں میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے نا، جب کوئی نماز کی طرف بلائے تو کہتا ہے یار میرا وہ کام فلان جو ہے نا وہ اٹکا ہوا ہے، میں نماز کے لیے ضرور آتا لیکن جو ہے میرے اکاؤنٹنٹ میرا ویٹ کر رہا ہے، میرے کسٹمر میرے ویٹ کر رہے ہیں، بزنس پارٹنر میرا ویٹ کر رہا ہے، میں نے ایک ڈیل ڈن کرنی ہے، اس لیے میرے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے. دوسری دفعہ بلاؤ جی اب آپ جو ہے فلان جگہ پہ آؤ، یہ کام ہے نیکی، میں ضرور آتا لیکن کیا کروں مصروفیت اتنی ہے، کام آدھا بھی رہتا ہے آدھا نپٹایا ہے، وہ کام مکمل ہو جاتا تو ضرور آ جاتا. حج کرنے کے لیے کہو، کہتے جی بس فرصت نہیں ملتی، کام اتنا پھیلا ہوا ہے کہ میں ایک منٹ کے لیے نہیں جا سکتا، کیا کروں میں. تو کیا یعنی غربت میں رب کا شکر ادا کرنا آسان ہے، لیکن جب تعالیٰ انسان کو بڑی نعمتیں عطا فرماتا ہے، لطف تو تب ہے کہ ان ایام میں تم اللہ کا شکر ادا کرو، وہ امتحان بڑا مشکل ہے. اسی طرح بیماری میں انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جو ہی پہلو بدلتا ہے یا اللہ صحت عطا فرما، اللہ اٹھتے بیٹھتے ہلتے جلتے، اور تو کام جو نہیں کیوں ہو سکتا، تو اللہ کو یاد کرنا نا. لیکن جب صحت آ جاتی ہے تو پھر وہ تین تین جابیں، چار چار جابیں، دو دو جابیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ چار پیسے بن جائیں تو اچھا ہے. وہ نماز با جماعت پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، عبادت کرنا، بھلائی کرنا، پھر اس کو بھول جاتا ہے انسان. تو صحت جو رب تعالیٰ نے دی ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. تنگ دستی میں رب کا صبر کر کے رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہاں جی، تو دنیاوی زندگی میں رب تعالیٰ نے جو انسان کو تنگ دستی یا فراوانی دی ہے، بیماری یا تندرستی دی ہے، صحت یا بیماری دی ہے، اور نعمتیں دی ہیں، ان تمام حالات میں اس کا شکریہ ادا کرنا بہت لازمی ہے. اس لیے ایک شعر بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، مغل بادشاہوں کا آخری بادشاہ جو تھا ظفر، آپ تو غور سے سنیں گے. ظفر کا شعر ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا. چاہے وہ جتنا سمجھدار آدمی ہو، عقل مند آدمی ہو، لیکن اس کو انسان نہیں کہا جا سکتا جو یہ کام نہ کرے. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، بہادر شاہ ظفر کا قول ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. جو اپنے عیش و عشرت کے ایام میں، امیری کے دنوں میں جو رب کو یاد نہ کرے، وہ بھی کوئی انسان نہیں. اور جو غصے کی حالت میں، تیش کی حالت میں، جس کو اللہ کا خوف نہ آئے اور وہ کسی پر سختی کرنے سے رک نہ جائے، وہ بھی انسان نہیں ہے. جب تیش آئے اپنے غلام پر، اپنے کمزور پر، اپنے کسی خادم پر، جب وہ غصہ کرنے لگے، تو اس کو یاد ہونا چاہیے کہ میرے اوپر بھی کوئی ذات ہے، میں بھی اس کا جواب دے ہوں. اور جب وہ تندرست ہو، صحت مند ہو، مال دولت اس کے پاس ہو، تو اس کو اس وقت بھی اللہ کا ذکر جو ہے اس کو کرنا چاہیے. تو فرمایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت آنی ہے اس کو، چاہے کوئی ہزار سال زندگی گزارے یا کوئی سو سال زندگی گزارے. وہ سو سال کی زندگی جو ہے، جو بہت لمبی لگتی ہے، اس بوڑھے آدمی سے پوچھو جس نے سو سال زندگی گزاری، وہ بھی کہتا ہے کل کی بات ہے جب میں پیدا ہوا تھا، میرے سو سال ایسے گزر گیا جیسے یہ سایہ گزر جاتا ہے، اس طرح گزر گیا. تو ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اسرائیل علیہ السلام نے اس کے پاس آنا ہے. لیکن اسرائیل علیہ السلام جب مومن کے پاس آتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام والسلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اسرائیل علیہ السلام سے، اے سیدنا اسرائیل علیہ السلام، جب آپ کافر کی روح قبض کرتے ہو تو آپ کی کیا صورت، شکل و صورت ہوتی ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت نے فرمایا کہ آنکھیں بند کیجئے. آنکھیں بند کی تو آپ نے وہ اپنی شکل و صورت بنائی جو کافر کو یا فاسق کی روح قبض کرنے کے لیے عزرائیل علیہ السلام جس شکل میں آتے. وہ اتنی ڈراؤنی شکل تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے, اور جب ہوش میں آئے تو فرمانے لگے اگر کافر کو قبر میں یا حشر میں اور کوئی عذاب نہ ہو, صرف آپ کی صورت ہی دیکھ لے تو اس کے لیے یہ عذاب کافی ہے. اور پھر فرمایا کہ مومن کی روح قبض کرنے کے لیے تمہاری کون سی شکل و صورت ہوتی ہے؟ تو پھر آپ نے جب آنکھیں بند کی تو آپ نے اتنی خوبصورت شکل و صورت بنائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت, اگر اللہ تعالی مومن کو اور کوئی نعمت نہ دے, صرف تیری صورت دکھا دے تو اس کے لیے یہ کافی ہے. تو یہ شان ہے مومن کی کہ مومن کی روح قبض کرتے ہوئے عزرائیل علیہ السلام کی صورت کون سی ہوتی ہے, اور کافر اور نافرمان کی روح قبض کرتے ہوئے حضرت عزرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے. موت کی تکلیف بہرحال ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی آدمی کو 300 مرتبہ تلوار کی ضرب لگائی جائے تو جتنی تکلیف اور درد 300 مرتبہ تلوار کے لگنے کی ضرب ہوتی ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کے جسم سے روح نکالنے کی, اتنی تکلیف ہوتی ہے. اور ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ کیا گیا, جب وہ زندہ ہوا تو کیا اس نے پوچھا کیا قیامت آ گئی؟ کہا گیا کہ نہیں. تو مجھے زندہ کیوں کیا گیا؟ کہا کہ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ کسی پرانے مردے کو زندہ کرنا ہے, تو اس لیے آپ کو زندہ کیا گیا. اس نے پوچھا, اس سے پوچھا گیا کہ موت کی تکلیف کیا ہے؟ اس نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میری موت واقع ہوئی ہے, میری موت اس موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں واقع ہوئی ہے, اور جو موت کی تکلیف اس وقت تھی وہ ابھی بھی اس کی تکلیف پاتا ہوں میں. موت کی تکلیف, موت اتنی آسانی, سکرات موت جس کو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پچھلے ہفتے گزرا ہے, مائی صاحبہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک پیالہ پانی کا سامنے پڑا تو اس کے اندر آپ ہاتھ اس پانی میں تر کرتے اور اپنے چہرے پر آپ ہاتھ ملتے اور سکرات موت سے بچنے کی آپ دعا فرماتے. یعنی اتنی تکلیف آپ کو بھی محسوس ہو رہی تھی, تو سکرات موت کی بڑی تکلیف ہے. لیکن مومن جو ہے اس سے اس کو یہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی, اس کو یہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی, اس لیے کہ روایات میں آتا ہے کہ جب مومن کی موت آتی ہے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے, اس کو نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے, اور اس زیارت کی خوشی میں وہ ساری موت جو ہے, ساری تکلیف جو ہے اس کو برداشت کر لیتا ہے. جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا بارہا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام والسلام کی کا دیدار جب مصر کی عورتوں نے کیا تو ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دی. اب جب انگلی کٹتی ہے, تھوڑا سا زخم آتا ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے, وہ ہائے کرتا ہے, وہ چھری گر پڑتی ہے اور وہ چیخ و پکار کرنے لگ جاتا ہے. لیکن قرآن فرماتا ہے کہ جب موسیٰ عیسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار مصر کی عورتوں نے کیا تو کوئی چیخ و پکار کا قرآن ذکر نہیں کرتا, بلکہ قرآن فرماتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, انہوں نے اپنے زخم نہیں بلکہ انگلیوں کو کاٹ دیا, انگلیاں کٹ گئیں اور کہنے لگیں حاشا للہ ما ھذا بشرا, یہ اللہ کی قسم کھا کر ہم کہتی ہیں کہ یہ انسان نہیں ہے, یہ تو کوئی نورانی فرشتہ ہے. تو جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے دیدار اور زیارت کرتے ہوئے مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ دیں اور ان کو درد محسوس نہ ہوا, ان کو کاٹنے کا احساس تک نہ ہوا, اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار شریف ہوتا ہے مومن کو موت کے وقت, تو عزرائیل اپنا کام کر جاتا ہے اور مومن کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار. جب آپ کراتے ہیں کسی مومن کو موت کے وقت تو اس وقت تکلیف انسان کو نہیں ہوتی. تو فرمایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, اور ہم آزماتے ہیں برائی کے ساتھ بھی اور بھلائی کے ساتھ بھی, فتنہ تن یعنی آزمائش کرتے ہیں کہ کون ہمارا شکر ادا کرتا ہے, کون نہ شکر ادا کرتا ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور ہماری طرف ہی تم نے لوٹنا ہے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, اور جب کافر تمہیں دیکھتے ہیں اے محبوب تو تمہیں تمہارے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں, نہیں ٹھہراتے مگر ٹھٹھا, یعنی جب سرکار دو عالم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو کافر آپ سے مذاق کرتے ہیں, ہنسی کرتے ہیں. احاذ الذی یذکر آلہتکم, اور کہتے کیا ہیں, کیا یہ ہیں جو تمہارے خداؤں کو برا کہتے ہیں, حضور کی طرف اشارہ کر کے کہ کیا یہ رسول ہے جس جو بنی عبد مناف کا رسول ہے, جو لوگ جو تمہارے خداؤں کی نافرمانی کرتا ہے, خداؤں کو مذاق کرتا ہے, ٹھٹھا کرتا ہے تمہارے خداؤں کے ساتھ, ان کو برا کہتا ہے. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ كَافِرُونَ, اور یہ کافر جو ہیں یہ کافر اللہ کی یاد سے کے منکر ہیں. ابو جہل ایک دفعہ ابو سفیان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, تو ابو جہل ان کے ساتھ بیٹھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پاس سے گزرے, تو ابو جہل نے ابو سفیان کو کہا کہ یہ شخص دیکھا یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بنی عبد مناف, جو حضور کے دادا ہیں عبد مناف, یہ بنی عبد مناف کا یہ نبی اپنے آپ کو کہتا ہے, اور ہمارے خداؤں کو یہ برا بلا کہتا ہے, لات منات عزا کو برا کہتا ہے. تو ابو سفیان نے کہا کیا تو ان کو بنی عبد مناف کا نبی نہیں مانتا؟ اتنے میں حضور تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اے ابو جہل تو چاہتا ہے کہ تیرا انجام جو ہے تیرے چچے ولید بن مغیرہ کی طرح ہو, یعنی جیسے وہ عذاب میں مبتلا ہو کر مرا, تو چاہتا ہے کہ تیرا بھی وہی اشر ہو تیرے چچے والا ولید بن مغیرہ کا؟ اور پھر ابو سفیان کو کہا اے ابو سفیان تو نے جو ابو جہل کو کہا ہے نا تو نے بھی ڈر کر یہ بات کہی ہے, اندر سے یہ بات نہیں کہی. تو قرآن یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں, ہاں جی وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں, اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, تو آپ سے مذاق کرتے ہیں, یعنی ابو جہل نے آپ سے مذاق کیا اور کیا کہا, احاذ الذی یذکر آلہتکم, یہ نبی ہے عبد مناف کا جو ہمارے خداؤں کو لات منات رزا کو برا کہتا ہے. تو رب تعالی نے یہ نازل فرمایا کہ تو ان کو اے محبوب تو ان کے خداؤں کو برا کہتا ہے, بلکہ وہ رحمان کو برا کہتے ہیں. وہم بذکر الرحمان ہم کافرون, رحمان کا انکار تو وہ کرتے ہیں, یعنی جس رب نے ان کو نعمتیں دی, جس رب نے ان کو زندگی دی, جس رحمان نے ان پر کرم فرمائے, یہ اس کا انکار کرتے ہیں. اور جو بت اپنے اوپر سے مکھی نہیں اٹھا سکتے, جو کسی کو رزق نہیں دے سکتے, کسی کی مصیبت دور نہیں کر سکتے, ان کے اپنے ہاتھوں سے تراشی ہوئے ہیں, تو ان کو برا کہے تو ان کو برا لگتا ہے؟ ان کو تو چاہیے تھا کہ رحمان کی تعریف کرتے, اس پر ایمان لاتے, اپنے بروں کو برا کہتے, اور تم ان کے بتوں کو برا کہتا ہے, وہ اس کا مائنڈ کر جاتے ہیں, اور جو رحمان کا انکار کرتے ہیں اس کا انہیں خیال اور فکر تک نہیں. خلق الانسان من اجل, انسان جلد باز بنایا گیا ہے. سأریکم آیاتی فلا تستعجلون, اب میں تمہیں اپنے نشانیاں دکھاؤں گا, ذرا ٹھہر جاؤ جلدی نہ کرو. رب تعالی نے فرمایا یہ کافر میری نافرمانی کرتے ہیں اور اپنے بتوں کی جو ہے پوجا کرتے ہیں, اور میری نافرمانی کے بعد جو ہے مسلمانوں پر اور محبوب تیرے اوپر الزام ٹھہراتے ہیں یہ انسان, اور پھر جب ان پر اور پھر اللہ کا عذاب مانگتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ نظر بن حارث یا ابو جہل, دونوں کو روایت میں آتا ہے. سورہ انفال کی آیت ہے اس نے نظر بن حارث نے کعبے کا غلاف پکڑا, کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے کہتا ہے اللہم, اے اللہ. کافر بھی اللہ کو مانتے تھے, ماننے کے بعد جو ہے بتوں کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے, رب کو مانتے تھے. نظر بن حارث کہتا ہے اللہم, اے اللہ, ان کان ھذا ھو الحق من عندک, اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, اگر اسلام تیرا دین سچا ہے, اگر یہ مومن سچے ہیں, اگر یہ قرآن حق ہے, تو کیا کر فامطر علینا حجارتا من السماء, تو پھر اے اللہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے, اویتنا بعذاب علیم, یا ہمیں دردناک عذاب پہنچا. جب اس نے یہ کہا تو رب تعالی نے فرمایا خلق الانسان من اجل, انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا. ہاں جی, یعنی اس کو حق نہ حق کا پتہ نہیں اور رب کی عذاب مانگتا ہے, رب سے عذاب مانگتا ہے کہ مجھے ختم کر دے. خلق الانسان من اجل, بڑی جلدی تو عذاب مانگتا ہے, ساوری کو مدرا ٹھہر جا, میں تمہیں اپنے نشانیاں دکھاؤں گا, جلدی کیوں کرتا ہے. اور پھر آیت نازل فرمائی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, تو عذاب مانگتا ہے, تو پہلی قوموں کو دیکھ, پہلے کافروں کو دیکھ جنہوں نے میرے رسولوں کی نافرمانی کی, عذاب نہیں مانگا رسولوں کی نافرمانی کی, ہم نے بغیر مانگے ان کو عذاب بھیج کر تباہ و برباد کر دیا, اور تم میرے محبوب کی نافرمانی کر کے پھر عذاب مانگتے ہو تباہ ہونے کے لیے. اگر میرا محبوب تم میں نہ ہوتا, تمہیں عذاب مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی, میں تمہیں تباہ و برباد کر دیتا, لیکن اب تم میرے محبوب کے ہوتے ہوئے عذاب مانگتے ہو, جب تک میرا محبوب تمہارے اندر ہے میں تمہارے اوپر وہ عذاب نہیں بھیجوں گا. تم تو جلدی کرتے ہو, کہتے ہو جلدی عذاب دکھاؤ, عذاب کا انتظار کرو, جب ہمارا عذاب آئے گا پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ رب کا عذاب کیسا ہے. خلق الانسان من عجل, انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے. اے نظر بن حارث, تو عذاب مانگنے میں بہت جلدی کر رہا ہے. ابو جہل, تو عذاب مانگنے میں جلدی کر رہا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ تو آدم کی اولاد ہے نا, تو آدم علیہ السلام نے بھی جلدی کی اور اس کی اولاد ساری کی ساری جلد باز ہے. روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا, آپ کے سر میں جب روح پہنچی, روح کو سر سے داخل کیا گیا, جب سر میں روح پہنچی تو سیدنا آدم علیہ السلام نے کو چھینک آئی. آپ کو چھینک آئی تو فرشتوں نے کہا اے آدم علیہ السلام پڑھیے الحمدللہ. ہاں جی, جب چھینک آتی ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ یعنی آدم علیہ السلام کے سر میں جب روح پہنچی تو آپ کو چھینک آئی, تو فرشتوں نے کیا کہا اے آدم علیہ السلام, کیا کہیے؟ الحمدللہ. تو رب تعالی جل شانہ نے اس چھینک کے جواب میں فرمایا یرحمک ربک, اے آدم تیرا رب تیرے اوپر رحم فرمائے. تو ہمیں بھی کیا حکم ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ, اور سننے والا کیا کہے؟ یرحمک اللہ. سننے والا کہے یرحمک اللہ. تو آدم علیہ السلام کے جب سر میں روح پہنچی تو چھینک آئی, انہوں نے کہا الحمدللہ. جب وہ روح آنکھوں میں پہنچی تو جنت کے پھل نظر آئے, جنت کے پھل نظر آئے. ابھی جو ہے نا وہ روح نیچے نہیں آئی تو جنت کے پھل نظر آئے. امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ جنت کے پھل نظر آئے تو آدم علیہ السلام نے کہا میرے کھانے کے لیے اے اللہ ان کا انتظام کر دے. ابھی تو روح نیچے پہنچی نہیں ہے, جنت کے پھلوں کو دیکھا تو دل کر آیا اے اللہ یہ پھل مجھے جلدی دے تاکہ میں کھاؤں اس کو. جب یہ روح زبان میں پہنچی, آدم علیہ السلام کی زبان تک پہنچی, تو بولنے کی کوشش کی, بولنے لگے, اور جب روح پیٹ تک پہنچی تو اٹھنے کی کوشش کی, لیکن ابھی لاتوں پاؤں میں تو ابھی تک جو ہے نا وہ روح پہنچی نہیں. تو رب تعالی نے فرمایا خلق الانسان من عجل, انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا. اب وہی جلدی آپ اولاد آدم میں دیکھیے, آپ کبھی روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیجئے. ہاں جی, یعنی سب سے تیز گاڑی آپ کے نیچے ہوتی ہے جو منٹوں میں میلوں کا سفر کرتی ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی کوئی تیز گاڑی ہو تاکہ آپ اس سے بھی جلدی پہنچ جائیں. ریڈ لائٹ پر کھڑے ہوتے ہیں، چار دفعہ آپ کی گاڑی چار فٹ آگے چلی جاتی ہے، یعنی ریڈ لائٹ پر بھی کیوں جلدی گرین کیوں نہیں، گرین کیوں نہیں ہوتی، گرین کیوں نہیں ہوتی، گرین ہو جائے ایک سیکنڈ آپ کے سامنے والا رکا ہے تو آپ ہارن پہ ہارن دیتے ہیں. یعنی اتنی جلدی ہر کام میں ہے، ہر کام آپ چاہتے ہیں کہ جلدی جلد بازی کے ساتھ ہو جائے. فرمایا خلق الانسان من عجل، تو فرمایا کہ یہ ابو جہل اور نظر بن حارث نا یہ بھی انسان ہیں، تو انسان میں جلد بازی بہت ہے، عذاب تو ان کو قیامت میں آنا ہی آنا ہے، یہ اتنے جلد باز ہیں، یہ چاہتے ہیں دنیا میں ہی عذاب آ جائے. تو خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی، میں ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، جلدی کیوں کرتے ہو؟ رب تعالی نے وہ نشانیاں دکھائیں کہ جب جنگ بدر میں یہ کفار گئے مسلمانوں کے مقابلے پہ، تو ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ ہمیں شکست ہوگی. 1000 کافر تھا جن کے پاس بے شمار اسلحہ تھا، اور سامنے وہ صحابہ تھے جن کا بھوک سے اور غربت سے ہی عالم تھا کہ ان کے پاس نہ تلوار تھی، نہ نیزہ تھا، نہ گھوڑے تھے، نہ سامان جنگ تھا، صحت بڑی کمزور تھی، دبلے پتلے تھے، اور یہ گئے تھے ظالم کہ ہم چند منٹوں میں مسلمانوں کا صفایا کر کے آ جائیں گے. رب فرماتا ہے سأریکم آیاتی، میں نے ابھی اپنی نشانیاں تمہیں دکھانی ہے، تم حوصلہ تو کرو. وہ جنگ بدر دیکھیے کہ ابو جہل جو سب سے بڑا سرغنہ تھا اس کو کس نے قتل کیا؟ انصار کے دو بچوں نے، انصار کے دو بچوں حضرت معاذ اور حضرت معوض، یہ دو بھائی تھے، انہوں نے قتل کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہتے ہیں چچا بتائیے وہ ابو جہل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹو تم کیوں پوچھتے ہو اس کو، ابو جہل کو، تمہارا کیا مقصد ان سے ہے؟ ہاں جی، تو فرمانے لگے کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. آپ بتائیے تو سی ابو جہل کون سا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے میں نے اشارہ کیا، وہ دیکھو جھکوڑے پر کھڑا یہ ابو جہل ہے. میرا اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ وہ چھوٹے بچے چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر دوڑے، میں نے ابھی میں بھی دیکھ ہی رہا ہوں کہ انہوں نے تلواروں کے وار کر کے اس کو گھوڑے سے نیچے گرا لیا ہے. بڑے بڑے کام شہبہ اتبا اتبا جو ہے امیہ بن خلف، یہ بڑے بڑے کافر جو تھے، ابی بن خلف، یہ بڑے بڑے کافر سرغنہ، 70 کافر مارے گئے، کفار کی کمر ٹوٹ گئی، اور ان کا تصور بھی یہ نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا کہ ہم شکست کھائیں گے. رب تعالیٰ فرماتا ہے سأریکم آیاتی، میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تم جلدی کیوں کرتے ہو؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ سچا اگر تم سچے ہو تو. لیکن رب تعالیٰ نے وعدہ دنیا میں بھی دکھا دیا، کفار کو شکست دے کر، ان کے بڑے بڑے سرغنے مار کر، تباہی اور بربادی کر کے اپنا وعدہ دکھا دیا. کاش، فرمایا لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا هم ینظرون ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون بل تاتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا ولا هم ینظرون. اللہ فرماتا ہے جل شانہ کہ دنیا کا عذاب تو یہ ہے جو ہم نے ان کو پہنچایا، آخرت کا عذاب لو یعلم الذین کفروا، کاش کہ یہ کافر کسی طرح جان لیتے کہ ان کے ساتھ حشر میں کیا ہونے والا ہے. ہین لا یکفون عن وجوہہم النار، جب یہ اپنے آگے سے، اپنے چہرے کی طرف سے، اپنے فرنٹ کی طرف سے اللہ کے عذاب کو نہیں روک سکیں گے. ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنے پشتوں سے، پیٹھوں سے، جو اپنے رب کے عذاب کو روک سکیں گے، نہ آگے سے روک سکیں گے جب عذاب آئے گا، اور نہ عذاب کو پیچھے سے روک سکیں گے جب رب کا عذاب آئے گا. ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی کسی حال میں ان لوگوں کی نہ مدد کی جائے گی. بل تاتیہم بغتتن فتبہتہم، بلکہ وہ عذاب ان پر اچانک آئے گا، یعنی قیامت کا عذاب جو ہے، یہ دوزخ جو آئے گی، دوزخ میں اچانک یہ پھینکے جائیں گے، ان پر اچانک آ پڑے گی یہ مصیبت، فَتَبْحَتُهُمْ، جو ان کو بدحواس کر دے گی، یہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، ہم کچھ اور چاہتے تھے اور ہمارے ساتھ کچھ اور ہو گیا. فلا يستطيعون ردها، اور اب یہ اس کو روک نہیں سکیں گے اس اللہ کے عذاب کو، ولا هم ينظرون، اور نہ ان کو کسی قسم کی مہلت دی جائے گی. پانچ طرح کے عذاب ہیں جو لوگوں پر آتے ہیں. پانچ طرح کی مصیبت ہوتی ہے، مصیبت کے وقت پانچ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان اسے بچنے کی کوشش کرتا ہے. مثلا اگر کسی انسان پر مصیبت پڑی، کوئی بھی تکلیف پڑے، کوئی بھی مصیبت، دشمن آ جائے، آگ لگ جائے، اس کو اس کا کوئی مصیبت پرابلم ہو جائے، تو پہلی صورت کی ہوتی ہے کہ انسان خود کوشش کرتا ہے اس مصیبت سے نکلنے کی. آگ لگی ہے تو خود کوشش کرتا ہے آگ کو بجھائے، کسی نے حملہ کیا، کسی درندے نے حملہ کیا، تو پہلے خود کوشش کرتا ہے کہ وہ اس درندے کے حملے سے بچے، خود کوشش کرتا ہے کہ اس دشمن کو مارے، اور خود کوشش کرتا ہے کہ اس سے کسی طرح سے بچ جائے. یہ پہلا ہوتا ہے. دوسری صورت مصیبت سے بچنے کی کیا ہوتی ہے، کہ اگر وہ خود مقابلہ نہ کر سکے تو دوسری صورت ہوتی ہے کہ وہ بھاگ جائے اس جگہ سے، دشمن سے بھاگ جائے، درندے سے بھاگ جائے، آگ لگی اس سے بھاگ کر کہیں باہر منہ کر جائے، بھاگ جائے، نکل جائے. یہ دوسرا طریقہ ہے اس سے بچنے کا. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر بھاگ بھی نہ سکے، دوڑ نہ سکے، تو کسی کو مدد کے لیے پکارے، شور مچائے، المدد، ہیلپ کہے، جو آس پاس سننے والے ہیں وہ لوگ آ جائیں، وہ اس کی مدد کریں، وہ اس کی ہیلپ کریں. یہ تیسرا طریقہ ہے کسی مصیبت سے بچنے کا. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اگر بھاگ بھی نہ سکے، کوئی مشکل آ جائے، تکلیف آ جائے، تو پھر کوئی مددگار، کوئی سفارشی، کوئی حمایتی ڈھونڈے کہ کوئی میری سفارش کر کے مجھے اس مصیبت سے دور نکال لے. یہ اور اگر ایسا بھی نہ ہو سکے تو پانچواں طریقہ اس کا یہ ہے کہ کوئی اور مددگار نہ ملے تو مصیبت جو دینے والا ہے اس کو اس سے مہلت مانگ لے کہ مجھے تھوڑی مہلت اور دے دے، اور اس کے بعد میں اگر میں یہ کام نہ کروں تو مجھے تو تکلیف دینا یا مصیبت دینا، تو مہلت مانگ. رب تعالی جل شانہ ان پانچوں قسموں کو فرماتا ہے کافر کے لیے یہ پانچیں قسمیں جو ہیں یہ ناممکن ہیں. ہاں جی، فرمایا لو کاش کے کافر جان لیتے کہ قیامت کے دن اس کو کیا عذاب ہونے والا ہے. ہین اللہ یکفونا وجوہ منار، جب جہنم کی آگ اس کے چہرے پر اچانک پڑے گی اگلے حصے پر، تو لا یکفونا، وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکیں. پہلے یہ تھی نا کہ انسان خود کوشش کرے اس مصیبت سے بچنے کی. رب فرماتا ہے لا یکفونا وجوہ منار، اس آگ کو اپنے چہرے سے، اپنے فرنٹ والے حصے سے، اس آگ سے یہ دفاع نہیں کر سکیں گے، اس کو نہیں ہٹا سکیں گے، آگ کو بجھا نہیں سکیں گے، آگ کو اپنے چہرے سے نہیں ہٹا سکیں گے. اس کے جب آگ حملہ کرے گی کسی طریقے سے بھی یہ انسان اس آگ سے نہیں بچ سکے گا. دوسری صورت سے بھاگ جائے. فرمایا ولا ان ظہورہم، اور جب بھاگے گا تو آگ اس کی پشتوں کو لے لے گی، اور اللہ کے عذاب سے کافر بھاگ بھی نہیں سکے گا اور نہیں بچے گا. تیسری صورت تھی کہ کسی کو مددگار بلائے کہ کوئی اس کی مدد کرے، تو فرمایا ولا هم ينصرون، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. قرآن کریم فرماتا ہے یہ مومن کی شان ہے، اور یاد رکھیے جو کہتے ہیں نا یہ آیتیں پڑھ کر جو بتوں کی آیتیں مسلمانوں پر تھوپتے ہیں ہمیں افسوس لگتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ کافر جو ہے یہ اللہ کے عذاب سے نہ خود بچ سکے گا، نہ بھاگ سکے گا، نہ کوئی اس کی مدد کرے گا. لیکن رب تعالی مومن کے لیے فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اے مومنو تمہارا اللہ مددگار ہے، تمہارا مددگار اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور تمہارے مددگار مومن ہے. جب اللہ مددگار ہے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن کا مددگار ہے، جب قیامت کے دن مومن کا مددگار ہے، الذین آمنوا یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و هم راکعون، وہ مومن جو نمازیں قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اور وہ مومن جو رکوع کی حالت میں اللہ کو خوش کرتے ہیں، یہ مومن مومنوں کا ساتھ دیں گے قیامت کے دن. ایک مقام پہ فرمایا، الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن سارے دوست ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے، قیامت میں ایک دوسرے کی دوستی کام نہیں آئے گی. الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دشمن بن جائیں گے، دوست کا دشمن بن جائے گا. الا المتقین، مگر متقی پرہیزگار جو دوست ہے نا، یہ دشمن نہیں بنے گا. یہ قرآن فرما رہا ہے کہ متقی مومن جو ہے، پرہیزگار مومن جو ہے، یہ مومن کا دشمن نہیں ہوگا، یہ قیامت کے دن اس کا دوست رہے گا، اس کا ساتھ دے گا. اللہ اس کا ساتھ دے گا، اس کا رسول اس کا مومن کا ساتھ دے گا، مومن کا ساتھ دے گا. یہ قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، وہ کافروں کے بارے میں. وتقو یوم اللہ تجزی نفس نہ نفسن، بڑی بلند آواز سے یہ آیت پڑھتے ہیں کہ ڈرو اس دن سے، بچو اس دن سے، جب کوئی نفس کسی نفس کی جزا نہیں دے گا، اس کی مدد نہیں کرے گا. تو ایک نفس سے مراد مومن ہے، ایک نفس سے مراد کافر ہے. کہ کافر نفس کی کوئی مومن نفس جو ہے وہ مدد نہیں کرے گا، مومن نفس جو ہے اس کی مدد کی جائے گی. قرآن مجید حضور علیہ السلام کی شفاعت ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی شفاعت کریں گے؟ کافروں کی شفاعت نہیں کریں گے، آپ مومنوں کی شفاعت کریں گے. تو مومنوں کی مدد قیامت کے دن ہوگی. یہ کافروں کے بارے میں آیا ہے کہ ولا ہم ینصرون، کہ ان کا کوئی شخص ان کا مددگار نہیں ہوگا. چوتھی صورت تھی کہ کوئی حمایتی ڈھونڈ کر لائے. رب تعالیٰ فرماتا ہے بل تاتیہم بغتتن فتبہتہم، جب عذاب ان کو گھیر لے گا، جب جہنم ان کو گھیر لے گی، جب جہنم کی آگ کافروں کو گھیر لے گی، تو اچانک جب آگ گھیرے گی فتبہتہم، وہ مبہوت ہو جائیں گے، حیرت زدہ بن جائیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ یہ آگ اتنی جلدی کیسے، ہم اس آگ نے ہم کو کیسے گھیر لیا اتنا جلدی. فلا یستطیعون ردھا، اب اس آگ کو پھیر نہیں سکیں گے، کوئی ان کو حمایتی نہیں ملے گا، کوئی ان کو مددگار نہیں ملے گا جو ان کی مدد کرے کہ آگ سے ان کی جان چھڑائے. ہاں جی، پانچویں صورت تھی کہ اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں مہلت دے دے، ہمیں دنیا میں پھر بھیج دے، ہم دنیا میں جا کر اب تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کریں، اور اب ہم تیری نافرمانی نہ کریں، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں، ہمیں مہلت دے دے. فرمایا ولا ہم ینظرون، پانچوں کہ ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی، مہلت نہیں. آج اس دنیا میں یہ دار العمل ہے، یہ دنیا دار العمل ہے. آج قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے، حدیث پکار پکار کر کہہ رہی ہے، اللہ کے بندے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، علماء واعظ کرنے والے، واعظین مبلغین پکار پکار کر حق بات بتا رہے ہیں. لیکن آج اگر نہیں مانو گے، قیامت کے دن کوئی مہلت نہیں ملے گی. اس لیے کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت کا دن دار الجزا ہے، وہ دار العمل نہیں ہے، یہ دار العمل ہے. آج میں جب ہر مبلغ کہہ رہا ہے، ہر کتاب پکار پکار کر کہہ رہی ہے، قرآن و حدیث تمہیں واضح پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ آج اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور اس پر عمل کرو. آج نہیں مانتے، قیامت کے دن کسی کی بات نہیں سنی جائے گی. یہ پانچ چیزیں جو ہیں، یہ پانچوں چیزیں یہ ہیں کافر کے لیے، اس کے لیے کوئی اس کا نفع بخش اس کے لیے نہیں ہوں گی. فرمایا والا قدستیا بے رسول من قبل کا فحاق باللذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو کافروں نے مذاق کیا، استہزاء کرتے تھے آپ کے ساتھ. آپ اندازہ لگائیے کہ وہ وقت بھی تھا جب اللہ کا رسول قرآن نازل ہو رہا ہے, معجزات وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو استہزاء اور مذاق کرتے ہیں. کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا حوصلہ ان کا, کتنی دلیری ان لوگوں کی ہے کہ اللہ کے رسول کو اس طرح مذاق کرتے ہیں. اور اللہ کا رسول بھی کتنا کریم ہے کہ ان کا کوئی نوٹس نہیں لیتا, ورنہ آپ اگر ان کے لیے بد دعا فرمائیں تو جیسے قوم نو تباہ ہو گئی, یہ قوم قریش بھی تباہ ہو جاتی. آپ صبر کرتے ہیں, اللہ تعالی جل شانہ وہی نازل فرماتا ہے, محبوب وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, آپ صبر کیجئے اور آپ جو ہے افسوس نہ کیجئے, دل پر ٹھیس نہ لگائیے اپنے آپ کو. آپ دیکھیے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے تمام کے ساتھ ان کفار نے مذاق کیا. آپ ہود علیہ السلام کو دیکھ لیجئے, حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے, شعیب علیہ السلام کو دیکھ لیجئے. شعیب علیہ السلام کی قوم تو یہ کہتی تھی کہ اے شعیب علیہ السلام آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ کی نماز کی وجہ سے ہمارے لیے بھی برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اندازہ لگائی کافروں کا کہ اے شعیب علیہ السلام آپ نماز پڑھتے ہیں نا, اس آپ کی نماز کی وجہ سے ہمارے پھلوں میں بے برکتی آ گئی ہے, ہمارے اس زمانے میں جو بے برکتی پھیلی ہے وہ آپ کی وجہ سے پھیلی ہے, ایسے وہ لعین اور ایسے بدبخت تھے. تو فرمایا محبوب آپ دل کو نہ لگائیے, آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں, والا قد استہزیا برسل من قبلک, آپ سے پہلے رسولوں کا لوگوں نے مذاق کسی طرح اڑایا ہے اور لوگ اس سے مذاق کرتے تھے, یہ کافر مذاق کرتے تھے. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, اور یہ جو مذاق کرنے والے کافر تھے, اللہ کے عذاب نے ان کو گھیرے میں لے لیا جو مذاق کرتے تھے. جو بھی مذاق کرتے تھے, جتنے لوگ مذاق کرتے تھے, اللہ تعالی کے عذاب نے ان مذاق کرنے والوں کو گھیرے میں لے کر ان کو دردناک عذاب پہنچایا. تو اے محبوب آپ کے یہ آپ کو مذاق کرنے والے یہ لوگ جو ہے نا, یہ کوئی نیا کام نہیں چل رہے, یہ بھی انہی کے طریقوں پر چل رہے ہیں, انہی کا سلسلہ ہے کہ جیسے وہ مذاق کرتے تھے یہ بھی اسی طرح مذاق کرتے ہیں. جیسے وہ عذاب سے ختم ہو گئے, ان کو بھی اللہ کا عذاب ختم کر دیتا, لیکن اے محبوب آپ ان کے اندر ہیں, اس لیے ان کا عذاب مؤخر کر دیا گیا ہے. قیامت میں ان کو وہ عذاب ہوگا جو اور کسی کافر کو نہیں ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالی نے تسلی دی کہ آپ پہلے رسول نہیں جن کو مذاق کیا جا رہا ہے, آپ سے پہلے بھی رسولوں کو مذاق کیا جا رہا تھا, اور اے محبوب آپ برا نہ مانیے, ان کو قیامت کے دن دردناک اور شدید ترین عذاب ان کو ملے گا. یہ تھا آج کے درس کا مختصر سا ترجمہ اور تفسیر. اللہ تعالی جل شانہ ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ علم یزل میں قبول اور منظور فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور فاعف عنا يا غفور فاعف عنا يا غفور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. توكلت على الحي الذي لا يموت, الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل, وكبر تكبيرا. واستغفر الله ان الله غفور رحيم. صلى الله تعالى على رسوله خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وقاسم رزقه محمد وآله وصحبه امين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.